دعوی توحید کا تین مرتبہ ذکر ہوگا اور تینوں مرتبہ دعوے کو ذکر کرنے سے اللہ کا مقصد الگ ہوگا. پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، وہاں مقصد تھا متصرف فی الامور اور عالم الغیب سمجھ کے صرف اللہ کو پکارو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دوسری مرتبہ دعوے کا ذکر ہے. اور یہاں دعوے کو ذکر کرنے سے مقصد ہے نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی اس کی چار شکیں، چار قسمیں، تحریمات العباد، تحریمات اللہ، نیازات العباد اور نیازات اللہ. بس فی الحال اتنی بات ذہن میں رکھیں، کسی موقع پر ان کو جا کے بیان کریں گے انشاءاللہ. گزشتہ جو آیات ہیں ما قبل کی، ان میں کتمان حق سے منع کیا گیا. حق بات کو نہ چھپاؤ، تحویل قبلہ کی حقیقت کو چھپانے والے لانتی. اب اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ مسئلہ توحید کو چھپانے والوں کا بھی یہی اثر ہے. اور معبود، تمہارا معبود ایک ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. رحمان، رحیم، یہ دونوں صفتیں دعوی توحید پر بطور دلیل لائی گئی. ان فی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی دوسری. پہلی دلیل عقلی کہاں ذکر کی تھی جی؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم. وہاں دعوے کا بھی ذکر تھا اور دلیل بھی، یہاں دوبارہ دعوے کو لائے اور ساتھ دلیل بھی. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں. اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک اللتی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں، فلک واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، اور کشتی میں یا کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر، یعنی ادھر کا سامان دوسری طرف لے گئے، ادھر کا مال تجارت اس طرف لے آئے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور پانی میں جو پانی اللہ نے اتارا آسمان سے پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جانور، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، وَالسَّحَابِ، اور بادلوں میں، جو بادل تابع ہیں مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب چیزوں میں لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، عقل مند قوم کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، عقل مند قوم کے لیے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی میں ہی ہوں. اللہ نے یہاں دلیل عقلی دیتے ہوئے عجیب طریقہ اپنایا جس سے شرک فعلی کی نفی ظاہر ہو رہی ہے. غیر اللہ کی نیازیں اور منتیں عام طور پر تین چیزوں سے دی جاتی ہیں، زمین کی پیداوار، غلہ، پھل، میوے، کپڑے جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں. دوسری چیز جس سے غیر اللہ کی نیازیں دی جاتی ہیں وہ جانور ہیں، جانور غیر اللہ کے نام پر بطور نظر و نیاز قبروں پہ چڑھائے جاتے ہیں. تیسری چیز ہے نقد پیسہ، روپیہ، مال، وہ غیر اللہ کی نیاز کے طور پہ دیا جاتا ہے. عام طور پہ تین چیزوں سے غیر اللہ کی نیازیں دی جاتی ہیں. اللہ نے ان تین چیزوں کو یہاں ذکر کی، پہلے آسمان و زمین کا، آسمان سے پانی کے برسنے کا، اس کے ساتھ زمین کی پیداوار اگنے کا ذکر کیا جی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلائے، یہ جانوروں کا ذکر کیا جی. وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اس میں تجارت کا ذکر کیا جی، جو لوگ مال حاصل کرتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ تینوں چیزیں، زمین کی پیداوار بھی، جانور بھی، اور نقد مال بھی، میری رحمتوں سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو بطور نیاز میرے لیے خرچ کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، شکوا، برائے مشرکین. ہمارے دلائل دیکھ، ہمارا دعویٰ دیکھ. ہم نے دلائل اور دعویٰ دیکھ ثابت کیا کہ ساری کائنات کا معبود صرف میں ہوں، ان کی حرکت دیکھ میرے پیغمبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے ساتھ اندادن اے شریکن اے شرکاء فی العبادت جلالین، ہمسر مقابل لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ سے نیچی مخلوق کو، دون بمعنی نیچے، اللہ سے نیچی مخلوق کو اندادن شرکا ہمسر شریک، یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت کرنی چاہیے اللہ سے، یعظمونہم کتعظیم اللہ جلالین، یعظمونہم کتعظیم اللہ، ان کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. حضرت قاضی صاحب اس کا معنی کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ کحب المؤمنین للہ، وہ اپنے شریکوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت موحد اپنے اللہ سے کرتے ہیں. ان کو داتا کہتے ہیں، ان کو گنج بخش کہتے ہیں، ان کو دستگیر کہتے ہیں، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، ان کو دافع البلاء کہتے ہیں، دافع الوباء کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہتے ہیں. جو تعظیمیں اللہ کی کرنی چاہیے تھیں وہ تعظیمیں ان کی کرتے ہیں، اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. پکار غائبانہ اللہ کی کرنی چاہیے تھی وہ غیر اللہ کی کرتے ہیں، یا اللہ مدد کہنا چاہیے تھا وہ یا علی مدد کہتے ہیں. بالکل وہی محبت اور وہی تعظیم جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی وہ اللہ کے سوا اوروں کی کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں للہ، اللہ کے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مشرکین تو اللہ کی محبت میں کئی شریک بناتے ہیں لیکن موحد اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں بناتا. اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی غائب خالص اس کی پکار کی جائے، اس کو معبود مانا جائے. نبی پاک کی محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، زندگی آپ کے احکام کے مطابق گزاری جائے. اور اولیاء کرام کی محبت یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے صحیح رستے پر چلنے کی کوشش کی جائے. یہ محبت کے مختلف اور الگ الگ درجات ہیں، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، صالحین کی محبت. جس طرح دنیا کی محبتوں کے معیار الگ ہیں، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بہن کی محبت اور بیٹی کی محبت، اس کے بھی ظاہر بات ہے معیار الگ ہیں، ہر ایک کو الگ نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. ماں کو ماں کی نگاہ سے، بیوی کو بیوی کی نگاہ سے، بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے اور بہن کو بہن کی نگاہ سے. اگر کوئی آدمی بیوی کو ماں کی نگاہ سے دیکھے تو یہ محبت نہیں ہوگی، بے عقلی ہوگی، پاگل پن. جو محبت بیوی سے کرنی ہے وہ بہن سے نہیں کرنی، اور جو محبت بیٹی سے کرنی ہے وہ بیوی سے نہیں کرنی. یہ جو ہمیں کہتے ہیں یہ نبی پاک سے محبت نہیں کرتے اور یہ گستاخ ہیں اور ان کو نبی پاک سے پیار نہیں ہے، یہ پاگل کہتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی ہے وہ نبی پاک سے کرو. آپ کو عالم الغیب مانو، نور من نور اللہ مانو، مختار کل مانو، متصرف الامور مانو، امداد کرنے والا مانو، یعنی نبی سے وہ محبت کرو جو رب سے کرنی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے بیوی سے وہی محبت کرو جو ماں سے کرنی ہے. اور اگر آپ بیوی سے ماں والی محبت نہیں کرتے تو آپ کو بیوی سے محبت ہی کوئی نہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے، پاگل ہے یہ بندہ. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ شادی ہوئی کسی بندے کی تو بیوی کچھ مدت کے بعد اس سے کھچی کھچی سی رہنے لگی اور کوئی صحیح لفٹ نہیں کروا رہی اس کو. ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیا قصور ہوا ہے ہم سے کہ آپ ناراض ہیں اور کھچی کھچی سی رہتی ہیں. اس نے کہا اچھا، ابھی تک تمہیں اپنے قصور کا بھی پتہ نہیں چلا کہ تمہارا قصور کیا ہے. دیکھو نا، 6 مہینے ہو گئے ہیں مجھے آپ کے گھر آئے ہوئے، آپ شام کو گھر آتے ہیں سیدھے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، ماں جی کیا حال ہے، امی جان آپ ٹھیک ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں تو نے آج تک مجھے کبھی ماں نہیں کہا، ایک دن مجھے بھی ماں کہنا. وہ پاگل سمجھ رہی تھی کہ یہ جو ماں والی محبت ہے اور ماں کے لفظ میں محبت ہے یہ بڑی عجیب ہے، تو مجھے بھی یہ لفظ کہنے چاہیے. اب اس کو کون بتائے کہ پاگل اگر یہ تجھے ماں کہہ دے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے، نکاح شکاح وغیرہ ختم ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی نبی سے رب والی محبت کرے تو ایمان اس کا رخصت ہو جائے گا. تو جو مومن ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. ولو یر الذین ظلموا تخویف اخروی. یار یہ پنکھا کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ تخویف اخروی برائے مشرکین. اور اگر دیکھتے ظالم، الذین ظلموا اے اشرکوا، ابن عباس، اور اگر دیکھیں ظالم مشرک، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب دیکھیں گے عذاب، یعنی اگر آج مشرکوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عذاب کس قسم کا ہے اور عذاب ان کے سامنے آ جائے، جو عذاب انہوں نے قیامت کو دیکھنا ہے، اگر دیکھیں، اگر کبھی دیکھیں ظالم مشرک اس وقت کو جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو یہ بول اٹھیں گے ان القوت للہ جمیعا، بے شک زور قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور یہ بول اٹھیں گے ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. یا یہ لو شرطیہ، اس کی جزا محذوف مانی، اگر دیکھ لیں ظالم، اگر دیکھ لیں ظالم مشرک اس وقت کو جب یہ دیکھیں گے عذاب، تو یہ کبھی شرک نہ کریں، یہ جزا محذوف ہے، تو یہ کبھی ایسے کام نہ کریں. یہ شرک اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے عذاب نہیں دیکھا. اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. یہ بھی تخویف اخروی میں شامل ہے. کیسا ہوگا وہ عذاب جب الگ ہو جائیں گے. الذین اتبعوا, جن کی پیروی کی گئی, جن کی پیروی کی گئی. کون ہے؟ پیر, مولوی, چوہدری, جن کی لوگ پیروی کرتے تھے, جن کے پیچھے چلا کرتے تھے. جب الگ ہو جائیں گے پیشوا, جن کی پیروی کی گئی. من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی. کون؟ مرید, مقتدی, رعایا. گرو اپنے چیلوں سے اور پیر اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے, دستبردار ہو جائیں گے. چلو چلو, ہم تمہیں نہیں جانتے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور دیکھیں گے عذاب کو. پیر بھی, مرید بھی, پیشوا بھی, پیچھے چلنے والے بھی. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور کٹ جائیں گی رسیاں, اسباب, تعلقات, علاقے, آپس کے سارے گہرے تعلقات منقطع. او وہ جو ایک دوسرے کو کہتے تھے اسی پیر بھائیاں, تم کس کے مرید ہو؟ ہم سیال کے مرید ہیں, ہم گولے کے مرید ہیں. ہاں ہم بھی انہی کے مرید ہیں. پھر جیسا پیر بھائی تھے, پیر بہنا ہوئی ہوں. وہ جو تعلقات جوڑتے تھے پیر بھائیوں والے, پیر بہنوں والے, سارے تعلقات ختم. آج تو بڑے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, حضرت صاحب ہیں, قدموں پہ گرتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں. جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. وقال الذین اتبعوا, اور کہیں گے مرید, لو ان لنا کرتن, کاش کے ہمارے لیے ہوتا لوٹنا دنیا میں. کاش کے ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیجا جاتا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, تو ہم ان بے ایمانوں سے الگ ہو جاتے جس طرح آج یہ ہم سے الگ ہو گئے. ہمیں تو دنیا میں انہوں نے کہا تھا اسا چھڑا کے لے جاواں گے, تم بس ہمیں 6 مہینے کے بعد نذرانہ دیا کرو, سال کے بعد سالانہ نذرانہ دیا کرو, ہمارے عرصوں پہ آیا کرو, نذرانے لایا کرو, اگلی زندگی کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ بے ایمان تو یہ کہا کرتے تھے, آج یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. الگ ہو گئے, ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے, کاش ہم ان سے الگ ہو جائیں گے جس طرح یہ الگ ہو گئے ہم سے. فلا نلتفت الیہم, ابن کثیر نے لکھا فلا نلتفت الیہم, ہم ان کی طرف التفات توجہ بھی نہیں کریں گے. بل نوحد اللہ وحدہ, بلکہ ہم اللہ کی عبادت اکیلے کرنے میں موحد بن جائیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم, اسی طرح قافل بیان الکمال, یوں ہی دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال, افسوس دلانے کو حسرات. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے, کیونکہ شرک کی سزا دائمی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کاش ہمیں ایک دفعہ لوٹنا ہوتا دنیا میں جا کے ہم ان سے ٹکرتے نہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. بحث نفی شرک فعلی جی. چار عنوان میں نے آپ کو بتائے. پہلا عنوان جی تحریمات العباد. پہلا عنوان تحریمات العباد کیا ہوتا ہے جی؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے ان کو حرام ٹھہرا لینا. ذہن میں رکھیے گا, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے معبودوں کی, اپنے معبودوں کی جن کی وہ پکاریں کرتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے ان حلال چیزوں کو حرام سمجھ لینا, اس اونٹنی پہ سواری نہیں کرنی, اس جانور کا دودھ نہیں پینا, اس کا گوشت نہیں کھانا. کیوں؟ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دی. حالانکہ دودھ پینا تو حلال تھا, سواری کرنا جائز تھا, گوشت کھانا حلال تھا. انہوں نے اپنے بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے اوپر کیا کر لیا, اور نیازات العباد کیا ہوتی ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے, لیکن ابھی اس کو ذکر کروں تاکہ سمجھ آ جائے. نیازات العباد کیا ہوتی ہے؟ یہ بکرا ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے دے دیا, اس کو ذبح کرو کھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام. اور وہ جانور جس کے متعلق کہا اس کو ذبح نہیں کرنا, اس کا دودھ نہیں پینا, اس پہ سواری نہیں کرنی, اللہ نے فرمایا وہ حرام نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسرین کو یہاں دھوکہ لگا, وہ تحریمات العباد کو نیازات العباد بنا گئے اور نیازات العباد کو تحریمات العباد بنا گیا. ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ عجیب بات ہے جی, وہ بھی بزرگوں کے نام پہ چھوڑا جا رہا ہے اور یہ بھی بزرگوں کے نام پہ چھوڑا جا رہا ہے. یہ ہم نے جانور اپنے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا, اس کا دودھ نہیں پینا, اللہ نے فرمایا پیو. یہ بکرا ہم نے بطور نیاز اپنے بزرگوں کے نام پہ دے دیا, اس کو ذبح کر کے کھاؤ, اللہ نے فرمایا نہ کھاؤ. کیا بات ہے؟ دونوں جانور بزرگوں کے نام پہ چھوڑے جا رہے ہیں, اس کو اللہ کہتے ہیں کھاؤ. مومن تب بنو گے جب کھاؤ گے. اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے, اس کو نہ کھاؤ. فرق کیا ہے؟ فرق میں دو لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور وہ آپ ذہن میں رکھیں. اصل میں اللہ مشرک کے عقیدے کو توڑنا چاہتے ہیں. شرک کرنے والے کا جو عقیدہ ہے نا, اسے اللہ توڑنا چاہتے ہیں. وہ جانور جو اس نے چھوڑا تھا, اس کا دودھ نہیں پینا, اس پر سواری نہیں کرنی, اس کا گوشت نہیں کھانا, اللہ نے فرمایا ان جانوروں کے نہ کھانے میں مشرک اپنے معبودوں کی خوشنودی سمجھتا ہے. نہ کھاؤں گا تو خوش ہوں گے, دودھ نہیں پیوں گا تو راضی ہوں گے,
سواری نہیں کروں گا تو راضی ہوں گے. اللہ نے فرمایا مشرک کا عقیدہ توڑو اور اس کو کھاؤ. اور یہ بکرا میں نے نیاز کے طور پہ دیا ہے, اس کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے اس کو کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے, اس نیاز کا دودھ پیوں گا تو بزرگ خوش ہوں گے. اللہ نے فرمایا مشرک کا نظریہ توڑو اور اس کو ففہمو وتدبرو ولا تکونو من الغافلین. امتحانوں میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریمات العباد اور نیازات العباد کے مابین کیا فرق ہے, ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے, آپ نے فرق کیا لکھنا ہے؟ نظریے کا, مشرک کے نظریے کا, مشرک کے عقیدے کا. تحریمات العباد میں مشرک کا عقیدہ یہ ہے نہیں کھاؤں گا تو خوش ہوں گے, میں نے ان کے نام پہ چھوڑ دیا ہے, دودھ نہیں پیوں گا تو خوش ہوں گے, سواری نہیں کروں گا تو خوش ہوں گے. اللہ نے فرمایا مشرک کا عقیدہ توڑو, اس کا نظریہ توڑو, دودھ پیو, سواری کرو, کھاؤ. اور نیازات العباد میں مشرک کا عقیدہ یہ ہے کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے, دودھ پیوں گا تو بزرگ خوش ہوں گے. اللہ نے فرمایا اس کا نظریہ توڑو اور اس کو نیازات العباد حرام ہے اور تحریمات العباد کیا ہے؟ حلال ہے. نیازات العباد حرام ہے, غیر اللہ کی نیازیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اور تحریمات العباد کیا ہے؟ حلال ہے. کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی, اس کا دودھ نہیں پینا, اس پر سواری نہیں کرنی, کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جیسے بالکل آج لوگ کہتے ہیں اس قبر سے درخت نہیں اکھاڑنا اور اس کے گھاس نہیں کاٹنا, یہ گھاس اس کا نہیں کاٹنا, درخت اس کا نہیں کاٹنا, بالکل یہ وہی نظریہ ہے جو مشرکین مکہ کا نظریہ تھا تحریمات العباد کے معاملے. اس کا دیا اگر کسی نے بجھا دیا نا جی تو بابا پکڑ لے گا, بابا پکڑ لے گا. والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم تھا, وہاں کسی مزار پہ دیا جلتا تو وہ کہ لوگ کہتے تھے جو اس دیے کو بجھائے گا نا وہ بس اکڑ جائے. اس کو شوق آیا, اس نے دو تین طالب علموں کو ساتھ لیا, اس نے کہا یار یہ عقیدہ تو ان کا توڑتے ہیں. تو وہ کہے شیطان بھی بڑا آرامی ہے, جن بھی بڑے کرتوت کرتے ہیں. اس نے یوں ہاتھ مارا نا تو ہاتھ اس کا وہی رہ گیا. اس نے دوسرا ہاتھ مارا وہ بھی وہی رہ گیا. بندہ ذرا ترکڑا تھا, موحد تھا. اس نے طالب علموں کو کہا بھائی مجھے اٹھا کے اس کے اوپر پھینکو. انہوں نے جو کلمہ پڑھ کے اٹھا کے اوپر پھینکا, یوں ہی چراغ بجھا, ہاتھ بھی کھل گئے, زبان بھی کھل گئی, سب چیز کھل. تو یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا, اس کا گھاس نہیں کاٹنا, چراغ نہیں بجھانا, درخت نہیں کاٹنا, اس کو تحریمات العباد کہتے ہیں. کیا مطلب؟ بندوں کو, بندوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیا سمجھ لینا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کس کا بیان ہے جی؟ تحریمات العباد. کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی, جو چیزیں ہم نے ستھری زمین میں پیدا کی ہیں کھاؤ, اے لوگوں کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے حلال طیب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, نقش قدم, اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تحریمات العباد نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا اور بے حیائی کا. سو وہ کام برے جو عقلن بھی برے ہوں کبھی ہوں, اور فحشاء وہ برے اعمال افعال جن کو شریعت نے برا ٹھہرایا ہو.
یہاں الفاشا سے مراد مشرکین کا ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرنا مراد ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ آراف میں پڑھیں گے. وہ حکم دیتا ہے تم کو برے کاموں کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم کہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو، خدا پر افتراء باندھو. مطلب یہ ہے جو لوگ غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، تحریمات العباد کرتے ہیں، کعبے کا ننگا طواف کرتے ہیں، وہ خدا پر بہتان باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوا. جب ان سے کہا جاتا ہے غیر اللہ کی نیازیں نہ دو، تحریمات العباد نہ کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے جی، ہم اسی کی پیروی کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری اور یہ تحریمات العباد چھوڑ دو، غیر اللہ کی نیازیں چھوڑ دو، قالو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس رستے کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. جواب شکوا، بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں، نہ سمجھ رکھتے ہوں کسی چیز کی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ یہ مطلب ہے جی. بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں، نہ عقل رکھتے ہوں کچھ، اور نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، مشرکین کی ایک مثال ہے. مشرکین کی بے حسی، نادانی، ضد، انعاد، ہٹ دھرمی، مہر جباریت کے نیچے آنا، اس کو ایک مثال سے اللہ بیان کر رہے ہیں. مثال کافروں کی مثل اس شخص کے ہے، یا معنی یوں کرو مثال کافروں کو دعوت دینے والے کی، مثال کافروں کو نصیحت کرنے والے کی، تبلیغ کرنے والے کی، دعوت دینے والے کی مثل اس شخص کے ہے، یعنی کو جو آواز لگاتا ہے، چلاتا ہے، بما، اس چیز کو، لا یسمعو، جو سنتی نہیں، الا دعان، مگر پکار، و ندا ان، اور چلانا. مراد جانور ہیں، جیسے جانور کے پیچھے ایک بندے نے آواز لگائی، اتنا تو اس کو محسوس ہوا کہ کہیں سے آواز آئی، بس اس کے سوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ جانور کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح کافروں کو دعوت دینے والے کی مثال ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ان کو آواز دے رہا ہے. یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، منیب نہیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اعادہ تحریمات العباد، جب بھی اللہ پہلے کسی حکم کا اعادہ کرتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں اعادہ بودے،
آہد، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ دہراتے ہیں نا، اس دہرانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. یہاں دو مقصد ہیں دہرانے کے. ایک مقصد تو یہاں دہرانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی موحدوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریمات العباد کو صرف حلال نہ سمجھو، عملی طور پہ کھاؤ بھی صحیح. ایک تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، دوسرا یہاں مقصد اللہ کا ہے لبیان مسئلہ نیازات العباد. اللہ آگے نیازات العباد کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے دوبارہ اس مسئلے کو دہرا دیا. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وشکرو للہ، اور اللہ کا شکر کرو، یعنی موحد بنو، شرک نہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خاص اسی کی عبادت کرتے تو پھر کھاؤ سے استعمال کرو اسے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. دوسرا مسئلہ جی نیازات العباد، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار. اور لہو، مراد دم مصفو ہے جی، بہنے والا خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، گوشت کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ جانور میں مقصودی چیز گوشت ہوتا ہے، جب مقصودی چیز ہی حرام ہو گئی تو باقی چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو گئی. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر آواز بلند کیا گیا غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب کے لیے. انما حسر حقیقی کے لیے نہیں، یہ حقیقی حسر نہیں، اضافی ہے. رولمانی نے لکھا کہ چونکہ مشرکین ان چاروں چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے انما کے ساتھ ان کی حرمت کا ذکر کر دیا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ رضی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بہت مقام پر کلمہ انما جو ہے یہ حسر کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنے ماں بعد آنے والے مضمون کی پختگی کے لیے آتا ہے، اس مضمون کو پکا مضبوط کرنے کے لیے، مضمون کی پختگی پر دلالت کرتا ہے. یہاں انما اسی معنی میں استعمال ہوا. یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں باقی سب حلال ہیں. میتا التی ماتت من غیر زکات شرعیت، مردار وہ ہے جو بغیر شرعی طریقے کے ذبح کرنے کے مر گیا، یا ذبح تو کیا اور شرعی طریقے کے مطابق ذبح ہو، اس میں آگے دونوں چیزیں آگے، ویسے مر گیا یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا. دم سے مراد دم مصفو ہے جی، جو رگوں سے بہ کے نکلے، کلیجی کے ساتھ، دل کے ساتھ، گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے جی. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز اوہلا کہ بلند کیا گیا, آواز بلند کیا گیا, بہی بہی علا یعنی علیہ باب میں نہ علا, اور وہ چیز جس پر نام بلند کیا گیا غیر اللہ کا, اس کو شہرت دی گئی. گیارہویں پیران پیر کی کونڈے امام جعفر کے سبیل حضرت حسین کی یہ بکرا جو ہے عرس لگے گا تو یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے چڑھانا ہے. جس جانور کو, جس دیگ کو, جس کپڑے کو, جس نقدی کو شہرت دی گئی, آواز بلند کیا گیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے, تعظیم کے لیے, خنزیر گھٹ حرام ہے اور غیر اللہ کی نیاز اس سے بڑھ کے حرام ہے. اس پر تفصیلی گفتگو مائدہ میں کریں گے, کیونکہ ایک دو استشہاد جو ہمارے ہیں, جو لوگ ماں سے مراد جانور لیتے ہیں کہ ماں سے مراد جانور ہے اور اوہلا کا معنی زوبے آیا, تو سورت مائدہ میں چونکہ اس کی بڑی وضاحت ہے, بڑی تشریح ہے اس کی, وہاں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. فمن اضطر غیر باغ, پس جو آدمی لاچار ہو جائے, فمن اضطر مجبور ہو جائے, پھنس جائے, جنگل میں کوئی چیز نہیں ملتی سوائے حرام کے, انہی چیزوں کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی, یا مجبور ہے کسی نے زبردستی کی, جو آدمی لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے, اس کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی دو شرطوں کے ساتھ, غیر باغن زیادتی کرنے والا نہ ہو, غیر باغن نافرمانی کرنے والا نہ ہو, ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو. غیر باغن یعنی حلال سمجھ کے نہ کھائے, یہ ہے نافرمانی کرنے والا نہ ہو, سمجھے حرام. ولا عادن رج کے نہ کھائے, آپ پیٹ بھر کے نہ, حد سے تجاوز کر, کوت لا یموت, بس اس سے جان بچ جائے, اس حد تک کھائے. فلا اسم علی, اس پر کوئی گناہ نہیں, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. راولپنڈی میں ایک دفعہ ایک مسجد پہ بریلویوں نے قبضہ کر لیا. یہ ہمارے پڑھنے سے پہلے کی بات ہے, جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی بریلویوں نے ایک مسجد پہ قبضہ کیا تھا, تو حضرت شیخ نے طالب علم بھیجے, بڑی لڑائی ہوئی وہاں, ڈانگ سوٹا کلہاڑیاں چلیں, بڑے بندے زخمی ہوئے, مسجد واپس لے لی انہوں نے. تو پہلے جو ایک دفعہ مسجد کا چکر چلا تو بریلویوں نے قبضہ کیا, مسجد بڑی دھوئی انہوں نے, اور جناب اندر صفے نکال کے دیواریں میں پلیت ہو گئی ہے وہابیاں دے نال, بڑی مسجد دھوئی. ایک مدرسے کے طالب علم ختم پڑھنے کے لیے آئے, وہ جناب ایک گہرلی میں ختم پڑھ رہے ہیں, وہ جو لوگ تھے چند شہری, وہ جناب ادھر ادھر سپیکروں پہ, اور دیگیں پک رہی ہیں, دیگیں تیار ہو رہی ہیں ایک مسجد کی گہرلی میں. حضرت شیخ القرآن کو پتہ چلا, آپ نے 400 طالب علموں کو بھیجا, جاؤ بھائی اور ذرا بجرے کو ضربن. یوں طالب علم پہنچے نا جی, تو وہ جو ختم پڑھ رہے تھے طالب علم وہ دوسرے دروازے سے بھاگ گئے, اور جو بندے تھے نا وہاں ان کی پھینٹی لگائی رہا اچھی طرح, انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ تو المسید دینے ہیں, وہ بندے بھاگے انہوں نے مارا. اب جناب طلباء کے درمیان اختلاف ہوا کہ یہ دیگیں جو پک رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. کچھ طالب علموں کا استدلال تھا کہ غیر اللہ کی نیاز اگر مال غنیمت میں حاصل ہو تو وہ حلال ہو جاتی ہے. کچھ نے کہا نہیں یار, یہ غیر اللہ کی نیاز ہوگی, اس کو نہیں کھانا. وہ مسجد اوپر تھی, تو طالب علم ایک ایک دیگ کو لاتے سیڑھیوں کے قریب اور یوں سیڑھیوں سے نیچے پھینکتے. وہ جناب سڑک پہ جناب ایک دیگ دوسری دیگ تیسری دیگ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو بڑی جرأتوں اور بڑی بہادری اور بڑی شجاعتوں سے اللہ نے نوازا تھا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. زجر علماء یہود کو. اور کیسی کیسے مقام پہ زجر کی ہے جی اللہ نے. کتمان, کتمان نہ کرو. ما انزل اللہ من الکتاب, اس کو چھپاؤ نہیں. ویشترون بھی ثمنا قلیلا, اس چھپانے کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لیتے ہو. نذرانے, مدرسوں کے چندے, گدیاں, خطابتیں. کیسے موقع پہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا. وما اہل بھی لغیر اللہ. اللہ کو پتا تھا نا کہ اس مسئلے کو بیان کرنا آسان نہیں, یہ بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ بیان کرنا. غیر اللہ کی نظر و نیاز کو خنزیر سے بڑھ کے حرام کہنا, غیر اللہ کی نیازوں کو اور نظروں کو خنزیر سے بڑھ کے حرام کہنا, پتا تھا اللہ کو یہ کسی کسی کے بس کی بات ہوگی. یہ اشاعت التوحید والے ہی کہہ سکتے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ڈرتے ہیں سارے, ڈریں گے, گول مول کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا, میرے والد صاحب سناتے تھے, یہاں ایک مولانا تھے فاضل دیوبند تھے, ان سے کسی نے پوچھا جی یارویں حلال ہے یا حرام ہے. انہوں نے گھنٹہ تقریر کی, نہ حلال کہتے ہیں نہ حرام. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم سے پوچھ کے دیکھتا نا, ہم اسے بتاتے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ مسئلہ ما اہل بھی لغیر اللہ کا, یہ بیان کرنا بڑا مشکل تھا, بڑے دل گردے کا کام تھا اس مسئلے کو بیان کرنا. اس لیے ساتھ اللہ نے زجر سنائی. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتارا. من الکتاب, کتاب میں مراد تورات ہے. اللہ نے اتارا کتاب میں. ویشترون بھی ثمنا قلیلا, اور اس کے بدلے لیتے ہیں پیسے تھوڑے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. بھئی یہ لوگ جو چھپاتے ہیں مسئلے کو, جن کو اللہ ذکر کر رہے ہیں, یہ عوام ہوں گے کہ علماء ہوں گے؟ علماء. عوام کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا بیان کرنا یا چھپانا, یہ تو ذمہ داری ہے پیروں کی, مولویوں کی, خطیبوں کی, اماموں کی, علماء کی. اللہ نے فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں, جس کو وہ نذرانے, جس کو وہ تحفے, جس کو وہ چندے سمجھ رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے پڑھنے کے بعد, تو آپ مدرسہ ضرور بنائیں. بچ جائیں تو بڑی اچھی بات, کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے رہیں. یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بھئی اگر مدرسوں کے مہتمم جنت میں چلے گئے نا, تو بڑے بندے بھاج کے بڑھ. بڑا دل گردے کا کام, بڑا مشکل کام. طالب علموں کے نام پہ چندے مانگ کے زکوٰۃ, عشر, صدقہ, اس کو طالب علموں ہی پر خرچ کرنا اور انہی کے مفاد پہ خرچ کرنا بڑا مشکل. بس اللہ کسی پہ رحم کر دے, مہربانی کر دے, اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے لیے یہ حرام ہے, اور اس ایک ایک پیسے کا میں نے رب کے سامنے حساب دینا ہے. ڈال دے اگر کسی کے دل میں, ورنہ نہیں. بچ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. کسی مدرسے میں بیٹھ کے کام کرتے رہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یقین جانیے ہر بندے کا معبود الگ ہوتا ہے. مشرکوں کے معبود قبریں بزرگ ہیں, مشرکین مکہ کے معبود بت تھے, تاجر کا معبود دکان ہے, ملازم کا معبود ملازمت ہے, مولوی کا معبود مدرسہ ہے, بت ہے بت. خدا کی قسم یہ علماء کے بت ہیں, انہی کی وجہ سے حق چھپاتے ہیں. چندہ ہائے چندہ, چندے کم ہو جائیں گے گھٹ جائیں گے مدرسہ نہیں چلے گا. وہ فلانا مدرسہ جڑا وہ اگے نکل گیا, اس دے وچ 500 طالب علم نے, میرے کو تھوڑے نے. کیوں؟ اللہ نے تیرے تجھ پر فرض کیا بھی تو 500 رکھ, 30 رکھنے کی گنجائش ہے 30 رکھ, 40 رکھنے کی گنجائش ہے 40 رکھ, کوئی اللہ نے کہا بھی 500 رکھ؟ اسی لیے حق چھپاتے ہیں, انہی مدرسوں کے چندوں کے لیے پردے ڈالتے ہیں, انہی مدرسوں کے چندوں کے لیے چوہدریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کے خوشیتین تولتے پھرتے ہیں. بھئی ان میں کتنا وزن. یہ مولوی علماء علم کی تحقیر, چودھریوں کے دروازوں پہ دھکے, مالداروں کے دروازوں پہ ذلیل ہونا اور اس کے لیے حق چھپانا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بلکہ انہوں نے تو اپنا لکھا ہے یا کسی بندے کا لکھا ہے, کہ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ میں ایک بہت بڑے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بڑا امیر کبیر, وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مولوی صاحب کی مدد کرتا تھا, وہ بندہ چندے دیتا تھا یا امداد کرتا تھا. تو اس بندے نے چودھری کو کہا, چودھری صاحب داڑھی رکھنا سنت رسول ہے اور آپ داڑھی رکھیں, داڑھی تو رکھنی چاہیے. تو اس نے کہا ہاں یار یہ تو ہے لیکن بس سوچ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے, وہ مولوی جو تھا نا وہ چندہ لینے والا, وہ کہتا ہے نہیں جی کوئی رکھن کی ضرورت نہیں, جواں پہ جانی ہیں. لا حول ولا قوت, انہیں کسی بات کا جس سے وہ چودھری خوش ہو تاکہ یہ مجھے چندہ دے اور میری مدد کرے. تو یہ لوگ جو کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں حق چھپا کے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نذرانے تحفے نہیں, یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آگ. میں اگر کسی آدمی کا پیسہ کھا لوں, مار لوں, دبا لوں جیسے عام لوگ دبا لیتے ہیں, تو قیامت کے دن وہ بندہ میرے پیچھے ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس سے معاف کروا لے, یہ معاف کرتا ہے تو میں بھی معاف کر دوں گا. اب ایک بندے کو میں منت کرتا ہوں, یار غلطی ہو گئی تھی یار تو معاف ہی کر دے یار مجھے, ہو سکتا ہے میں ایک بندے کی منت کر لوں. اور یہ جو چندے کے پیسے کھانے ہیں نا, اے تے اللہ دی قسم ہے مولویاں دے پیچھے پورے پورے لشکر ہونے نے, ایک ایک مولوی کے پیچھے 4000 آدمی. میں بھی 10 روپے دیتے سن, وہ آکھے گا میں بھی 100 دیتے سن, وہ آکھے گا میں بھی 500 دیتے سن, کس کس کو راضی کرے گا؟ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. انہی کو نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ اپنا فضل کر دے, اللہ اپنا کرم کر دے. یا اللہ میرے مولا تو ہمیں ہمیشہ اسی توفیق پر میرے اللہ قائم رکھنا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, نہیں بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. شفقت کی بات, پیار کی بات, رحمت کی بات, ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا. یہ نہیں بھی مطلق بات نہیں کرے گا, نہیں, اللہ نے باتیں کرنی ہے. ایک سو دھر دھر کتےو, ایک سو ہو جائے میں نے ایک سو کا کیا معنی؟ ایک سو کہتے ہیں جب کتے کو ددکارتے ہیں، ہر زبان میں الگ الگ ہے، ہماری میاں والی میں کہتے ہیں دھر دھر کتے کو، یہ کلام کرنی ہے اللہ نے، ایک سو بکو مت، رحمت کی کلام نہیں کرنی، شفقت کی کلام نہیں کرنی، ولا یزکیم، اور ان کو اللہ نے پاک بھی نہیں کرنا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہونا ہے، جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ پردے ڈالتے ہیں، لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی پسند کر لیا خدا توحید، زلالہ شرک، غیر اللہ کی نیازیں، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے خرید لیا عذاب کو بدلے مغفرت کے، فما اصبرهم علی النار، کس قدر ان کا صبر ہے آگ پر، بڑے دلیر ہیں، بڑے ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر بھائی، ذالک بان اللہ، ذالک العذاب، ذالک العذاب، یہ عذاب ان کو کیوں ہوگا، ذالک العذاب، یہ عذاب ان کو کیوں ہوگا، بان اللہ، انّا کا متعلق محذوف ہے، لے یس تے کے نو، لے یس تے کے نو، یہ عذاب ان کو اس لیے ہوگا تاکہ ان کو یقین ہو جائے، یہ عذاب ان کو اس لیے ہوگا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ نے تو اتار دی تھی کتاب ساتھ حق کے، اللہ نے تو کھول کے بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے تو اتار دی تھی کتاب ساتھ حق کے، بالحق لاظہار الحق، وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں، شقاق وہ ضد میں، حق سے دور جا پڑے، شقاق بعید، دور کی ضد میں، یعنی ضد میں حق سے دور چلے گئے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بحث رسالت کا اختتام ہو رہا ہے، اور رسالت کی بحث کے اختتام پر تحویل قبلہ کے متعلق اہل کتاب کے خیال کی دوبارہ تردید، تحویل قبلہ کا جو مسئلہ تھا نا جی، کوئی معمولی نہیں تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حق جب ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے نئی، تو کتنا طوفان اٹھتا ہے جی ملک میں، ہر تقریر میں اس کا ذکر، ہر جلسے میں اس کا ذکر، ہر کتاب میں اس کا ذکر، ہر میٹنگ میں اس کا ذکر، پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ ایک چیز آ جاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرنا، سادہ لو لوگوں کو خراب کرنا، تو تحویل قبلہ ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے یہود جو تھے وہ جاہل عوام کو بھڑکا سکتے تھے، دیکھو جی جنہوں نے اپنے قبلے دا ہی پتہ نہیں، 16 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر ادھر منہ کرتے ہیں، جس کو اپنے قبلے کا ہی پتہ نہیں وہ نبی ہو سکتا ہے جی، اور دیکھو جی سارے نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا ہے جی، بیت المقدس تو سارے نبیوں کا قبلہ تھا، اس نے اس کو چھوڑا بیت اللہ کی طرف. اپنا گھر یاد آیا نا, ہر کوئی اپنے گھر کا خیال. بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے جاہل لوگوں کو خراب کرنے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے. اللہ نے ذرا اس کی طرف توجہ کی. لیس البرا, البرا الف لام کمال کے لیے ہے. سارا کمال اس میں بند نہیں. لیس البرا, نیکی یہ نہیں کہ تم منہ کرو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب, سارا دین اس میں بند ہو گیا ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہو, قبلہ بدل گیا, منہ اس طرف کر لیا, سارا دین, ساری نیکی, ساری خوبی, سارا کمال اسی میں بند ہو گیا ہے. ولکن البرا, آؤ میں تمہیں بتاؤں نیکی کسے کہتے ہیں. تم ہو بے ایمان, مشرک بھی ہو, کافر بھی ہو, بد عمل بھی ہو, بے حیا بھی ہو, تم نے سارا دین اس میں بند کر دیا ہے. نہیں ہے نیکی کہ تم منہ کرو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب. ولکن البرا, ولکن ذل برے, ولکن ذل برے, لیکن نیکی والا وہ ہے, لیکن نیکی والا وہ آدمی ہے. آمن باللہ, جو ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر. والیوم الآخر, قیامت کے دن پر. والملائکہ, فرشتوں پر. والکتاب, کتابوں پر. والنبیین, نبیوں پر. تم بے ایمانو, حضرت موسیٰ کو مانتے ہو, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو. تم توریت کو مانتے ہو, انجیل کو نہیں مانتے ہو. تم توریت کو مانتے ہو, قرآن کو نہیں مانتے ہو. تم تو بے ایمان ہو. تم نے سارا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, منہ اس طرف کرنا چاہیے یا منہ اس طرف کرنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ انہیں جھڑکنا چاہتے. وآت المال علی حبی, نیکی والا کون ہے؟ دے مال علی حبی ہی, مال کی محبت پر. یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے باوجود اس کے کہ اس کو مال سے محبت ہے, یا علی حبی ہی, اللہ کی محبت پر. اور دیوے مال, اللہ کی محبت دل میں رکھ کے قریبیوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, وسائلین, مانگنے والوں کو, وفر رقاب, گردن چھڑانے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں, اور آج کل قیدیوں کو چھڑانے میں. یہ ہے نیکی کا کام. یہ کرتے نہیں ہو, سارا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ منہ کس طرف کرنا چاہیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور قائم کرے نماز. وَآتَ الزَّكَاةَ, اور دیا کرے زکات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو. اِذَا عَاهَدُوا, جب وہ وعدہ باندھے. اور تم بد عہد ہو, تم نے جتنے وعدے توریت میں باندھے تم نے سب کی خلاف ورزی کی. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ, اور نیکی والا کون ہے؟ صبر کرنے والے. فِي الْبَأْسَاءِ, سختی میں. وَالضَّرَّاءِ, تکلیف میں. بأسا, وہ مصیبت جو مال میں آ جائے گی. کل فاقر, تنگ دستی ہو گئی, بھوک آ گئی. وزرا, وہ تکلیف جو بدن میں آ جائے گی, جیسے مرض ہو گئی, بیماری ہو گئی, زخم لگ گئے. وہی نلبا سے, اور صبر کرنے والے لڑائی کے وقت, یعنی بھاگنے والے نہ ہو, ہیں جم کے لڑے. اولئک الذین صدقوا, وہی لوگ ہیں سچے. واولئک هم المتقون, اور وہی لوگ ہیں پرہیزگار اور متقی. یہ ساری صفتیں تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. تم نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ منہ اس طرف کرنا چاہیے یا منہ اس طرف کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, کوتب علیکم القصاص، جو نئے بعد میں طالب علم آئے ہیں سورت بقرہ ہم نے شروع کر لی تھی، ان کے اگر ذہن میں ہو تو ٹھیک، ذہن میں نہیں تو وہ اس کو سنیں کہ سورت کے کتنے حصے تھے جی؟ دو، سورت بقرہ کے دو حصے تھے مضمون کے لحاظ سے، پہلا حصہ شروع سے لے کے اولئک ہم المتقون تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس میں کتنے مضمون ہیں جی؟ دو، توحید اور رسالت، ان میں ایک مضمون خادم ہے ایک مضمون مخدوم ہے، رسالت خادم ہے اور توحید کیا ہے؟ مخدوم ہے، یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی دو مضمون ہوں گے، یہ حصہ آخر تک چلا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس میں بھی ایک مضمون جو ہے وہ خادم ہے اور ایک مضمون مخدوم ہے، جہاد مخدوم ہے اور انفاق جو ہے وہ جہاد کا کیا ہے؟ خادم ہے، یہ دو مضمون یہاں بیان ہوں گے۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد وہ قوم کر سکتی ہے جو آپس میں کیا ہو؟ منظم ہو، مربوط ہو، یکجہتی ہو، ان میں آپس کے اختلاف ان میں نہ ہو، جو قوم آپس میں لڑنے لگ جائے اس نے دشمنوں سے کیا لڑنا ہے؟ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان منظم ہوں، لہذا مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امور انتظامیہ بیان کریں گے جی، امور انتظامیہ بیان کریں گے جی۔ امور انتظامیہ کیا ہوتے ہیں جی؟ قصاص، نکاح، طلاق، دیت، وراثت، رضاعت، یہ امور انتظامیہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یا یہ زر پہ ہوتے ہیں یا زن پہ ہوتے ہیں یا زمین پہ ہوتے ہیں، یا لڑائی کا مبدا عورت ہوتی ہے یا دولت ہوتی ہے یا مبدا جو ہے وہ اقتدار یا مال و دولت، یہ مبدا بنتا ہے، زر، زن، زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام بیان کریں گے، ان احکامات پہ عمل کر لو تاکہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ امور، یا بولی، امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ پہ عمل کرنا، مثلا وراثت میں جتنا حصہ مجھے ملتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، نکاح کے جو حکم ہیں اس پہ میں عمل کروں گا، طلاق کے جو احکام ہیں اس پہ میں عمل کروں گا، دیت کے جو احکام ہیں، رضاعت کے جو احکام ہیں اس پہ میں عمل کروں گا، یہ اس وقت میں عمل کر سکتا ہوں جب میرا اندر بدلے، جب میرا اندر بدلے، اس میں خوف خدا آئے، اس میں تقویٰ آئے، اس میں خشیت آئے، میرا اندر بدلے۔ چنانچہ لوگوں کے اندر بدلنے کے لیے، ان میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے امور مصلح، امور مصلح، اصلاح کرنے والے امور، وہ کیا ہوتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ اب آئیے جی، میں نے پہلے بھی بیان کیا، نئے طالب علم آنے والے اس کو ذرا غور سے سنیں، امور مصلح بیان ہوں گے، اصلاح کرنے والے امور کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکات۔ امور مصلح کیوں بیان ہوں گے؟ تاکہ دلوں میں کیا پیدا کیا جائے؟ تقویٰ، ڈر، اللہ کا خوف، جذبہ، اللہ کے حکم ماننے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ امور مصلح کیوں بیان کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ امور انتظامیہ پہ عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ دیت، نکاح، طلاق، رضاعت، وراثت، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ امور انتظامیہ کیوں بیان کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے، مسلمانوں کو متفق کیا جائے، مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ مسلمانوں کو متحد کیوں کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ دنیا سے جہاد کیا جائے، اس لیے کہ جہاد کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے۔ جہاد کیوں کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ دنیا والوں سے نبی پاک کی رسالت کو، نبوت کو منوایا جائے۔ بھائی نبی پاک کی نبوت کو کیوں منوانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ نبی پاک کا پیش کردہ دعویٰ لوگوں سے منوایا جائے، او بدو رب۔ گٹھلی بھی وہی، پھر آخر میں پھل سے نکلنے والی گٹھلی بھی وہی، شروع بھی وہی اور اخیر بھی وہی، او بدو ربکم۔ یہ مرکزی مقام ہے، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جی، جہاد اور انفاق اس کا مرکزی مضمون ہوگا جی۔ جہاد کے لیے امور انتظامیہ اور امور مصلح کا ذکر ہوگا جی۔ پہلا امر انتظامی جی قصاص، پہلا امر انتظامی قصاص۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر قصاص، فی القتلاء مقتولوں میں، مارے گئے لوگوں میں جن کو قتل کیا گیا، فرض کیا گیا تم پر قصاص بدلہ مقتولوں میں، الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے۔ قصاص کا معنی کیا ہے جی؟ انسان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا، یہ قصاص کا معنی ہے جی۔ انسان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو کچھ اس نے دوسرے کے ساتھ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا یا کسی مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو غلام کے بدلے اس آزاد کو اور عورت کے بدلے اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ یہی مسلک ہے حضرت علی کا، ابن مسعود کا، سفیان ثوری کا، حضرت قتادہ کا۔ دوسرے آئمہ کا مسلک یہ ہے غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرے آئمہ کی بات آپ نے سن لی، کیا کہتے ہیں؟ غلام کے بدلے، یعنی اگر کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو دیکھیے جی، اس آیت نے کہا آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کی، عورت بدلے عورت کی، تو قتل کی جائے گی۔ لیکن اگر آزاد نے غلام کو قتل کر دیا یا عورت نے مرد کو یا مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو تقابل ہے، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، سب آئمہ کے خلاف جاتی ہے جی یہ آیت۔ باقی ائمہ کے بھی اور امام ابو حنیفہ صاحب کے بھی. باقی ائمہ نے تو اس کا جواب دے دیا بڑی آسانی سے کہ اس آیت کا جو ایک سینا الانسا بالانسا یہ حدیث سے منسوخ ہے, وہ نسخ کے قائل ہیں اور قرآن حدیث سے منسوخ ہو رہا ہے. تو الانسا بالانسا حدیث سے منسوخ ہے. عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے. حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آزاد کے بدلے غلام کو قتل نہ کرنے کا حکم, یہ جو سمجھ آ رہا ہے یہ آیت کے مفہوم مخالف سے لیا گیا ہے. یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے آزاد کو غلام کے بدلے, عورت کو مرد کے بدلے قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ اس آیت کا مفہوم مخالف ہے, اور مفہوم مخالف جو ہے وہ احکام شریعت میں حجت ہو نہیں. مدارک نے جواب دیا, مدارک نے یہ لکھا. حنفیہ کہتے ہیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اس میں حصر مقصود نہیں, آزاد کو آزاد کے بدلے میں غلام کے بدلے میں نہیں, عورت کو مرد کے عورت کے بدلے میں مرد کے بدلے میں نہیں, حصر مقصود نہیں, بلکہ مقصد صرف قصاص میں برابری ہے. عدل کرو, مساوات ہونی چاہیے, برابری کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اپنا لیا. قالہ شاہ ولی اللہ, یہ دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی اور بہت خوبصورت بات. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القصاص فی القتلہ, یہ ہے قتل کا بدلہ. یعنی قتل ہو جائے تو قصاص کیسے لینا ہے, کیسے بدلہ لینا ہے. آگے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اس میں قتل کا قصاص نہیں, اس میں زخم لگانے کا قصاص. کسی نے کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی نے کسی کا پاؤں کاٹ دیا, اس کا بھی تو قصاص ہونا ہے, بدلہ ہونا ہے. تو آگے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اس میں قصاص بالاعضاء ہے, قصاص بالاعضاء. اور قصاص بالاعضاء میں حنفیوں کا مسلک بھی یہ ہے آزاد کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے مرد کے اعضاء کاٹے نہیں جائیں. یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر بدلہ فی القتلا مقتولوں میں, یہ کیا ہے جی, قصاص فی القتل, قصاص فی القتل, جو مارے بدلے میں اس کو مار دو, غلام آزاد کو مارے, آزاد غلام کو مارے, عورت مرد کو مارے, مرد عورت کو مارے, برابری ہے, کوئی لحاظ نہیں. یہاں تک یہ بھی بیان ہو گیا. آگے الحر بالحر, یہ قصاص فی القتل نہیں, قصاص فی الجراحت, قصاص فی الاعضاء, زخم لگانے میں قصاص, جس طرح کا زخم لگایا اس کا بدلہ کیسے ہونا ہے. آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. فمن اوفی له من اخیہ شیء, پس جس آدمی کو معاف کیا گیا, پس جس آدمی کو معاف کیا گیا. فمن اوفیا, کون ہے یہ, قاتل. بس جس آدمی کو, یعنی قاتل کو معاف کر دیا گیا, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے, شیئن کچھ, یعنی مقتول کا جو وارث ہے وہ کہتا ہے اچھا جی ہم قصاص نہیں لیتے جی، دیت دے دو، یہ مطلب جس قاتل کو معاف کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، اخی سے مراد کون ہے؟ مقتول، مقتول کا وارث، کچھ معاف کیا گیا ہے، یعنی ہم قصاص نہیں لیتے، دیت دے دو، یا دیت پوری نہیں لیتے آدھی دیت دے دو. فتباع بالمعروف، پس پیچھے لگنا ہے بھلے طریقے سے. کس نے پیچھے لگنا ہے؟ مقتول پارٹی نے. کس لیے پیچھے لگنا ہے؟ دیت لینے کے لیے. دیو بھائی ساڈی دیت. وہ جو بھائی طے ہوا تھا وہ پیسے دو بھائی، اللہ نے فرمایا بھلے طریقے سے پیچھے لگو، اتنے نہ چڑھ جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے کر رہے ہیں بھائی اس طرح، یہ مطلب اچھے طریقے سے پیچھے لگو. وہ ادا ان الیہ بے احسان، اور اس دیت کو ادا کرنا ہے الیہ مقتول پارٹی کو بے احسان نیکی سے. قاتل کو کہا گیا انہوں نے تجھ پہ مہربانی کی ہے، تم ہی ہوں ٹول مٹول نال کام، نیکی کے ساتھ ان کو وہ پیسے دے دو، وہ دیت ان کو دے دو. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن اعتدا بعد ذالک، اور جس آدمی نے زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد، یعنی دیت بھی لے لی پھر قاتل کو مار بھی دیا، یہ ہے زیادتی. جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہو عذاب علیم، اس کے لیے عذاب دردناک ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، میں نے دو صورتیں تو پیش کر دی ہیں، اللہ کہتے ہیں قصاص دیت، لیکن مجھ رب سے پوچھو نا تو میں کہتا ہوں ولکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، معاف کرنے میں زندگی نہیں، دیت لینے میں زندگی نہیں، تمہارے لیے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو آئندہ قتل ہونے سے. کیا مطلب؟ جس بندے نے، جو قاتل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص لو، معاف نہ کرو، دیت نہ لو، قتل کا بدلہ قتل، اس میں زندگی ہے. مولا زندگی کیسے ہے؟ ایک بندہ تو آگے مر گیا، اب دوسرا قاتل بھی پھانسی چڑھے گا، تو دو مر گئے، اس میں زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا زندگی یہ ہے کہ جب اس قاتل کو سزا ملے گی نا تو قتل کا یہ سلسلہ معاشرے میں رک جائے گا، یہ سلسلہ رک جائے گا. اور اگر آپ نے اسے معاف کر دیا نا تو لوگ کہیں گے کوئی ایڈی گل نہیں جی، وہ بندہ قتل کر کے باہر نہیں پھر رہا، ہم بھی قتل کر دیں گے تو کل باہر آ جائیں گے. تو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. یہ جو پھانسی چڑھتے ہیں لوگ یا ان کو قتل کیا جاتا ہے بدلے میں، یہ تو جیلوں میں دیا جاتا ہے نا. اگر سر عام دیا جائے، سر عام، آپ اس کے نتائج دیکھیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. کوئی آدمی پھر جرم کرے، ڈاکہ مارے یا قتل کرے یا چوری کرے. سعودی عرب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا نا، سن 88-87 تھا، ہم مدینہ منورہ میں تھے، اپنے دوستوں کے گھر تھے، وہ وہاں رہتے ہیں مدینہ میں. تو ایک دن جمعہ کا دن تھا، مغرب کے بعد ہم نے دو جنازے پڑھے. تو جب ہم عشاء کے بعد گھر آئے جہاں ہم رہ رہے تھے، تو مجھ سے وہ قاری صاحب کہنے لگے بھائی آج مغرب کے بعد آپ نے دو جنازے پڑھے. میں نے کہا جی ہاں پڑھے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو انہیں جمعے کے بعد قصاص میں مارا گیا تھا، ان کی گردنیں اتاری گئی جمعے کے بعد. تو جمعے کے بعد ان کی گردنیں اتاری گئیں، مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہوا. تو میں نے کہا جی کہاں گردنیں اتاری گئیں؟ تو کہتے ہیں وہ باب السلام ہے، مسجد نبوی کا دروازہ روضہ رسول کے بالکل اس طرف سامنے، تو اس کے باہر ایک کھلا میدان ہے، بڑا کھلا میدان، اس میدان میں جمعے کے بعد قصاص ہوا. میں نے کہا اوہو بھائی، کبھی پتہ ہوتا تو زندگی میں ہم بھی یہ منظر دیکھتے، قصاص والا منظر. میں نے بڑا افسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ منظر تو دیکھنے کے لائق تھا یہ منظر تو دیکھنا چاہیے تھا، میں نے جو کوئی زیادہ افسوس کیا نا، تو قاری صاحب کہتے ہیں شکر کر نہیں ویکھیا. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا تو کوئی راتی سونا سی پھر، رات تجھے نیند آنی تھی؟ نہیں، تو نے بسترے سے تین تین فٹ اوپر اچھل جانا. وہ منظر جب اس کی گردن پہ تلوار لگتے ہیں، قاری صاحب نے کہا ایمبولینسیں کھڑی ہوتی ہیں ارد گرد، بیسیوں بندے بے ہوش ہوتے ہیں اس منظر کو دیکھ کے، بیسیوں بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ جب وہ جلاد آتا ہے تلوار لے کر اور اس کی گردن یوں ہوتی ہے اور یوں وہ تلوار مارتا ہے، بیسیوں بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کے. تو اگر بدلہ اس طرح لیا جائے، قصاص اس طرح لیا جائے اور سزائیں اس طرح دی جائیں، تو قتل کے یہ سلسلے اور جرائم کے یہ سلسلے جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے، نہیں ہو سکتے. میرا ایک ساتھی تھا، وہ نمازی تھا، ہمارا ساتھی بس اتنا ہی تھا کہ نمازی. اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ مولانا میں نے بڑی مرتبہ توبہ کی کہ زنا سے رک جاؤں، لیکن ایسی لت پڑی زنا کی کہ ہر مرتبہ توبہ کرنے کے بعد میں توڑتا تھا، میں نہیں رک سکا، پوری کوشش کے باوجود نہیں رک سکا. میں سعودی عرب گیا تو جدے میں ایک دن اعلان ہوا کہ ایک زانی کو سنسار کرنا اور فلاں وقت سنسار کرنا اور فلاں جگہ پہ سنسار کرنا. تو میں وہ منظر دیکھنے گیا، جب میں نے وہ منظر دیکھا زانی کو سنسار کرنے کا، اس کے بعد میرے دل میں زنا کے بارے میں اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ کسی کونے کھدرے میں بھی زنا کا خیال نہیں. تو یہ اللہ کی سزائیں کوئی ایسی نہیں ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں اللہ ولکم فی القصاص حیات یا اولی اللہ، ریاض اور جدہ کے راستے میں ڈاکے پڑنے لگے، حکومت بڑی پریشان ہو گئی کہ ہماری شاہراہیں تو بڑی محفوظ ہیں اور یہ ڈاکے ڈالنے والے کون لوگ ہیں. انہوں نے خفیہ لوگ چھوڑے تو معلوم ہوا کہ پولیس کا ایک ایس پی ہے، ایس پی رینک کا آدمی، اور یہ ساری کارستانی اس کی ہے. چنانچہ اس کو پکڑ لیا گیا اور جرم ثابت ہو گیا، اعلان کر کے اس کو ریاض کے ایک چوک میں اس کو پھانسی دے دی گئی، اور سات دن تک اس کا جسم اس پھندے سے لٹکا رہا اور ریاض کی ساری ٹریفک اس چوک کی طرف موڑ دی گئی، ہر بندہ وہاں سے گزرے اور اس کو دیکھے. اب اگر اس طرح سزائیں ملیں اور عبرتیں حاصل ہوں، اس کے بعد کوئی ڈاکہ مارے؟ اب یہاں جتنے ڈاکو ہیں یہ ہمارے سیاسی لوگوں کے ڈیروں پہ ہیں، یہ جتنے ایم این اے ہیں جتنے وزیر ہیں ان کے ڈیروں پہ پناہ حاصل کرتے ہیں، سزائیں کون دے ان کو؟ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ آئندہ کے جرائم سے، قتل کا سلسلہ رک جائے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بیان امر انتظامی. دوسرا، پہلا امر انتظامی کیا تھا؟ قصاص. دوسرا امر انتظامی وراثت. فرض کیا گیا تم پر، حکم کیا گیا تم کو، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت، ان طرح کا خیرن، اگر چھوڑے وہ خیرن مالن، کچھ مال، مرنے والا اگر کچھ مال چھوڑے تو اس پر لازم کیا گیا الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، عدل و انصاف سے، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے، یہ شیوا ہے متقی لوگوں کا. یہ آیت ان پانچ آیات میں سے ہے جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منسوخ مانا، اس کا کوئی حل نہ نکال سکے. باقیوں کا انہوں نے 15 کا حل نکال لیا، اس آیت کا حل انہیں نظر نہ آیا. اور انہوں نے کہا یہ ابتدا اسلام میں حکم تھا، اس وقت وراثت صرف اولاد کو ملتی تھی، ابتدا میں وراثت صرف اولاد کو ملتی تھی، ماں باپ کو تب ملتی تھی جب مرنے والا وصیت کرے، ورنہ ماں باپ کو نہیں ملتی تھی. چنانچہ آیت میراث نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اب آیت میراث میں اللہ نے اولاد کا حصہ بھی بتا دیا اور ماں باپ کا حصہ بھی بتا دیا. اولاد کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. مدارک نے اس کا ایک حل نکالا، میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. صاحب مدارک کہتا ہے یہ مشرکین والدین کے حق میں ہے. مشرکین والدین کے حق میں، اور حکم وجوبی نہیں استحبابی ہے، حکم وجوبی نہیں استحبابی ہے. چونکہ مشرک اور کافر مومن کا وارث نہیں بنتا، تو مرنے والا وصیت کر جائے گا کہ شریعت کے مطابق تو میرے والدین میرے وارث نہیں بن سکتے، لیکن یار اتنا پیسہ ان کو بھی دے دینا. یہ صاحب مدارک نے لکھا، اس والدین سے مراد مشرک والدین. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ وصیت والدین کے لیے نہیں، والدین کو ہے. سمجھ گیا؟ یہ وصیت والدین کے لیے نہیں کہ میرے ماں باپ کو اتنا دینا، قریبیوں کو یہ دے دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وصیت والدین کو ہے کہ مرنے والا اپنے والدین کو اور رشتہ داروں کو یہ وصیت کر کے مرے کہ میری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. چلیے جی، اب آیت کا حکم منسوخ ہو نہ رہا. حضرت صاحب کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ وصیت والدین کے لیے نہیں کہ والدین کو اتنا دینا، قریبیوں کو اتنا دینا، نہ، بلکہ والدین کو ہے، قریبیوں کو ہے، یعنی وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کو یہ کہہ کے مرے کہ دیکھو بھائی میری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. فمن بدلہ بعدما سمعہ، پس جس آدمی نے بدل دیا اس وصیت کو، بعدما سمعہ سننے کے بعد، یعنی جس کو اس نے وصیت کی تھی بعد میں کسی نے اس کو بدلا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا گناہ وصیت کرنے والے کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ ہوگا بدلنے والوں کو. بے شک اللہ سننے والا ہے ہر بات کو اور جاننے والا ہے ہر حالت. مثلا وصیت کرنے والا کہتا ہے بھائی میرا ایک بٹا تین مال جو ہے وہ فلاں مدرسے میں دے دینا، میرا ایک بٹا تین مال جو ہے وہ میرے فلاں رشتے دار کو دے دینا، حق ہے اس کو ایک بٹا تین میں، ایک بٹا تین میں اس کو حق ہے، نتیس سلس میں. سننے والا اس کو بدل دے، سننے والے کی اس رشتے دار سے لگتی ہو اور سننے والا اس مدرسے کے حق میں نہ ہو، سننے والا اس مسجد کے حق میں نہ ہو، وہ بعد میں بدل دے اس وصیت کو. فرمایا اس وصیت کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بدلنے والے پہ گناہ ہوگا. فمن خاف من موسى جنفا، پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے، جنفن ظلم کا، زیادتی کا، طرفداری کا، طرفداری مانا کریں جی جنف کا، پس جس آدمی نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا. کیا مطلب؟ جس کو وصیت کر رہا ہے اس نے وصیت سنی اور سنتے ہی محسوس کیا کہ یہ وصیت کرنے والا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، جانبداری کر رہا ہے اور وصیت غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. فاصلح بینہم، پھر اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، یعنی اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، شریعت پہ عمل کیا، اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، شریعت پہ عمل کیا. دیکھیں ایک بٹا تین سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مثلا اس کے پاس اگر 300 روپے ہیں تو 100 روپے کے بارے میں تو وہ کہہ سکتا ہے مسجد میں دے دینا، میرے فلاں رشتے دار کو دے دینا، یہ تو اس کو حق ہے. اور اگر وہ کہتا ہے میری اولاد من بڑا تنگ کیتا، میری بیوی میری خدمت نہیں کیتی، انہا حرامیوں نے کچھ نہیں دیا، یہ 300 ہی مسجد میں دے دینا بھائی، تو یہ ہے طرفداری، یہ ہے ظلم، یہ ہے گناہ، اس وصیت کو وہ پورا نہیں کرے گا. بس وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اسما لئیے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، امر مسلح اول، اس سے پہلی آیتوں میں وصیت میں گڑبڑ کرنا، کسی کا حق مارنا، اس کا ذکر ہوا. اور روزوں کے بعد اللہ ایک اور امر انتظامی ذکر کریں گے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اس کے بعد روزوں کے بعد اس کا ذکر کرنے لگے ہیں. ان دونوں حکموں کے درمیان امر مصلح، تاکہ دل پاکیزہ ہو اور ان احکام پہ عمل کرنا کیا ہو جائے آسان. یا ایھا الذین آمنوا، آپ محسوس کر رہے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز تفسیر، ورنہ کوئی ربط لگا کے تو دکھائے. ایک اللہ قصاص کا ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ وصیت کا ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ روزوں کا ذکر. اے میاں بندی دی کلام نہیں، اللہ دی کلام ہے، اے میاں بندی دی کلام نہیں. کیسا ربط لگا. امور انتظامیہ ہم نے بیان کر دیے، وصیت میں گڑبڑ نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو. آگے پھر بیان کریں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، بطور رشوت اپنا مال حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لو. اس کے درمیان امر مصلح، روزے کا ذکر، تاکہ اول اور آخر جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے آسان. اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. تشبیہ تمام اوصاف میں نہیں، نفس وجوب میں آئی. بس پہلی قوموں پہ کس طرح روزے تھے، کتنے تھے، کیا تھی سحری، کیا تھی افطاری، اس سے سروکار نہیں ہے، نفس وجوب. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. کیا مطلب؟ حلال ماں، حلال پاکیزہ طیب کھانا، دودھ، شربت، فروٹ، مرغن غذائیں، طیب حلال پاکیزہ. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے، بند کمرہ ہے، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، ہیں بھی طالب علم، سامنے آ گیا، کھائے گا؟ کھائے گا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ تیرے ہاتھ کام کر رہے ہیں، منہ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، جسم میں کمزوری بھی ہو گئی ہے، کھا لینا۔ نہیں میرے اللہ، تو نے جو کہا ہے نہیں کھانا۔ اللہ نے فرمایا میرے کہنے پر حلال کھانا چھوڑ دیا ہے، تو جب میں کہتا ہوں کہ حرام نہ کھا، تو میرے کہنے پہ حلال کھانا چھوڑ دیا ہے، حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ آگے جا کے اللہ کہیں گے، یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ روزوں کے ساتھ اللہ اسے ملائیں گے، میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دیے، حلال رزق چھوڑ دیا، ڈر گیا مجھ سے، تو میں نے جب کہا حلال نہ کھا تو تو نے حلال چھوڑ دیا، اب میں تجھے کہتا ہوں حرام بھی نہ کھا تو اس کو بھی چھوڑنا۔ لعلکم تتقون، ایام معدودات، سہولت نمبر ایک، روزوں میں جو اللہ نے سہولتیں دی، سہولت نمبر ایک، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، 30 دن 29 دن، ورنہ پہلے 6 مہینے روزے فرض رہے ہیں پہلی امتوں پر، تمہیں سہولت دی، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضن، دوسری سہولت، فمن کان منکم مریضن، پس جو آدمی تم میں بیمار ہو، اولا سفر، یا شرعی سفر پہ ہو، فعدت من ایام اخر، پس گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے، مرض کے دنوں میں روزہ چھوڑ دے، شرعی سفر ہو تو روزہ چھوڑ دے، باقی دنوں میں اس کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تیسری سہولت، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اکثر مفسرین اس آیت کو بھی منسوخ مانتے ہیں، کس طرح کہ ابتدا میں اختیار تھا، شروع میں نا اختیار تھا، روزہ رکھتے ہو روزہ رکھ لو، روزہ نہیں رکھتے ہو فدیہ دیتے ہو فدیہ دے دو، یہ اختیار تھا۔ پھر اللہ نے آخر میں جا کے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی تم میں سے اس مہینے کو پائے، چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اس نے اس حکم کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ شروع میں روزے فرض تھے، الگ تخیر اختیار تھا، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو فدیہ دے دو، اور انہوں نے یہ معنی کیا، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ کچھ مفسرین نے کہا یتیقونہ سے پہلے لا مقدر ہے، ان لوگوں پر جو نہیں طاقت رکھتے ان روزوں کی، وہ ایک مسکین کا کھانا صبح و شام دے دیں، پھر معنی صحیح ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیقونہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ فدیے کی طرف ہے، ضمیر منصوب فدیے کی طرف، جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، طعام و مسکین، اور اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایام بیض کے روزے ہیں، رمضان کے نہیں، اور ان میں بندے کو اختیار ہے روزہ رکھ لے یا روزے کے بدلے فدیہ دے، جو رمضان سے پہلے لاگو کیے گئے تھے۔ حضرت کشمیری ہی کا قول ہے، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو پسند کیا کہ عطا کا یوتی کو کا استعمال اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بڑی مشقت سے برداشت کی جائے. عطا کا یوتی کو اس کا اطلاق اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بڑی مشقت سے اس برداشت کی جائے. معنی آپ کس طرح کریں گے؟ ان لوگوں پر جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں ان روزوں کی. اب معنی بالکل صحیح ہو گیا. ان لوگوں پر جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں ان روزوں کی. کون ہے؟ شیخ فانی. شیخ فانی یا ایسا بیمار جس کو صحت پہ آنے کی امید کوئی نہیں. شیخ فانی ہے, مشکل رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے لیکن اس کو بڑی تکلیف بڑی مشقت ہوتی ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے. وہ شیخ فانی جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے. فمن تطوع خیرا, پس جس آدمی نے, پس جو آدمی شوق سے کرے نیکی, یعنی فدیے کی مقدار میں اضافہ کر دے, یا ایک مسکین کی جگہ دو مسکینوں کو کھلا دے, بس جو آدمی خوشی سے کرے نیکی وہ اس کے حق میں بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور حالت سفر میں اور حالت مرض میں میں نے تمہیں چھٹی تو دی ہے لیکن اگر تمہیں پتا ہونا کہ رمضان کی عظمتیں کیا ہیں, برکتیں کیا ہیں, رحمتیں کیا ہیں, تو پھر اس میں باوجود مشقت کے بھی روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وان تصوموا, اے مسافرو اور مریضو, یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم رمضان کی عظمتوں کو جانتے ہو. شہر و رمضان الذی, بڑا فضیلت والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے روزے فرض کیے ہیں. مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی, والفرقان, اور حق کو باطل کو جدا کرنے والا, حق کو باطل کو جدا کرنے والا. فمن شاہد منکم الشہر, پس جس آدمی نے پایا تم میں سے اس مہینے کو, فلیصم ہو, پس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, پھر دوبارہ لائیں جی اللہ, کیوں لائیں؟ کیوں لائیں دوبارہ اس آیت کو؟ آتا ہے ذہن میں کچھ؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ اس سہولت آسانی کا ذکر کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں ہم نے سہولت دی ہے حالت سفر اور حالت مرض میں, اس کو بیان کرنا چاہتے تھے تو اعادہ کر دیا جی. ایک وجہ. دوسری وجہ, فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم, جو تم میں سے اس مہینے کو پائے چاہیے کہ اس مہینے کے کیا رکھے, روزے رکھے. تو یہ آیت جب آئی تو پڑھنے والے کے ذہن میں آتا تھا کہ وہ پچھلی سہولت ختم ہو گئی ہے, اس آیت نے اس سہولت کو کیا کر دیا, ختم کر دیا ہے. اب اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو, اللہ نے دوبارہ اس کو ذکر کیا, نہیں وہ سہولت اب تک موجود ہے. جو آدمی تم میں بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسر, سہولت کی وجہ دی, اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پہ تنگی, تاکہ تم پوری کرو گنتی کو, تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اس نے تمہیں ہدایت دی, اس پر اللہ کی بڑھائی بیان کرو. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا احسان مانو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي, جملہ مُعْتَرِضًا, پہلی آیت میں اللہ کی بڑھائی کا بیان ہے جی. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, پہلی آیت میں اللہ کی بڑھائی کا بیان ہے, اس لیے اس کے بودھ کا تصور آ سکتا تھا, بودھ بڑا جو تکبر اللہ, اللہ اکبر, یا اللہ ہم دنیا کے بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارا جواب نہیں دیتے، ہوتا ہے نا کہ چودھری ملک بڑے بڑے لوگ، کہیں اور لوگ بھی آپ سلام دیتے ہیں وہ دو انگلیاں دیتے ہیں، اس طرح دو انگلیاں یوں پکڑتے ہیں، تکبر کی علامت ہے نا. یا اللہ یہ دنیا کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے کہنے والے، مولا وہ ہمارے سلاموں کا جواب نہیں دیتے، تو اللہ اکبر ہے، تو جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ذہن میں یہ بات آتی، اللہ اتنا بڑا، اس لیے جملہ معترضہ کے طور پہ لائے. یا روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزے سے اللہ، روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے روزے کے تذکرے کے بعد قرب الہی کا تذکرہ کر دیا. جب سوال کرے تو اسے میرے بندے، انی میرے بارے میں، میرے قریب اور بودھ کے متعلق، فانی قریب بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الدائے زادان میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے، فل یستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ بھی میرا کہا مانے، فل یستجیبوا لی یعنی جب میں ان کو ایمان اور اطاعت کے لیے بلاؤں تو میرا کہا مانے، ولیؤمنوا بی چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں یعنی ایمان میں ثابت قدم رہیں. امر بالثبات علی الایمان لعلہم یرشدون شاید کہ وہ نیک راہ پائیں. احل لکم لیلۃ الصیام سہولت نمبر چار جی، روزوں میں جو سہولتیں دی گئیں، پھر اس کا ذکر آ گیا جی. ابتدا میں رمضان کے روزوں میں افطاری کے بعد سونے سے پہلے پہلے کھانے اور مباشرت کی اجازت تھی. اگر بندہ سو گیا نا بس، اب مباشرت بھی نہیں کر سکتا اور کھا پی بھی نہیں سکتا. حضرت قیس انصاری سارا دن مزدوری کرتے کرتے تھکے ماندے آئے، بیوی کو کھانے کے لیے کہا، وہ کھانا تیار کر کے لائی، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی. دوسرے دن دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے. یہ واقعہ حضرت وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، چنانچہ یہ آیت اتری. قرطبی نے لکھا اوہل لکم لیلۃ الصیام حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں، الرفسو کنایا از جمع، کنایا عن الجمع، الرفسو الى نسائکم ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس بمعنی راحت سکون. یا جس طرح لباس بندے کے جسم کو چھپا دیتا ہے، تم ایک دوسروں کے عیب کو چھپانے والے ہو. تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. ازواج مطہرات کی اس آیت سے بڑی عظمتیں ثابت ہوئی. بیوی مرد کا لباس ہے. عالم اللہ، اللہ نے معلوم کیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، چوری کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم اس نے تم پہ توجہ کی، وعفا عنکم تمہیں معاف کر دیا، جو ہو گیا اس کو بھی معاف کر دیا. فالآن باشروہن پس اب اپنی عورتوں سے مباشرت کرو، آپ اپنی عورتوں سے روزوں کی راتوں میں مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھی. ما کتب اللہ لکم اولاد. ابن عباس، مجاہد، اکرمہ سب نے یہی معنی کیا. معلوم ہوتا ہے مباشرت سے صرف جنسی تسکین شہوت رانی مقصود نہیں، مقصود ہے افزائش نسل، نسل کو بڑھانا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ قوم کو زنا کی جانب لے جانے کا ذریعہ اور سازش ہے۔ وکلو، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات میں آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید من الفجر صبح کا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، الخیط الابیض روشنی کی وہ لکیر جو صبح کے وقت افق میں ارزن پھیلتی، سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ 25 منٹ پہلے، کما قال قاضی شمس الدین رحمت اللہ۔ سورج کے غروب ہونے کے ایک گھنٹہ 25 منٹ بعد عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اصول ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے ایک گھنٹہ 25 منٹ بعد عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اور سورج کے نکلنے سے ایک گھنٹہ 25 منٹ پہلے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں خیط الابیض۔ عدی ابن حاتم نے اس آیت کو پڑھ کے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے، ایک سفید اور ایک کالا، اور بار بار تکیہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ صبح کے ٹائم نبی پاک کو آ کے بتایا تو نبی پاک نے فرمایا، واہ بھائی واہ عدی، تیرے تکیے کے عرض کو اور تیرے تکیے کی وسعت پہ قربان جاؤں جس نے پورے افق کو اپنے نیچے لے رکھا تھا، جس نے پورے افق کو اپنے نیچے لے رکھا تھا۔ وہ دھاگے سے مراد تو افق کی وہ سفیدی تھی نا۔ ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، پھر مباشرت کی نہ دن میں اجازت ہے نہ رات میں اجازت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب بھی نہ جاؤ، پھلانگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، دلوں میں تقوی آئے، تاکہ امور انتظامیہ پہ عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، امر انتظامی تیسرا، امر انتظامی تیسرا، میرے کہنے پر حلال چھوڑ دیا تھا، ایک مہینہ میرے کہنے پر کچھ وقت کے لیے حلال چھوڑ دیا، تو میں اب کہتا ہوں کہ حرام نہ کھاؤ، حرام بھی چھوڑ دو۔ ولا تاکلوا اموالکم، اور مت کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، ایک دوسرے کے مال، بالباطل نہ حق طریقے سے، سارے طریقے اس میں آ گئے، غلط جتنے طریقے ہیں، رشوت ہے، سود ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، چوری ہے۔ وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو الى الحکام، حاکموں کے پاس بطور رشوت، اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو حاکموں کے پاس بطور رشوت۔ کیوں لے جاؤ؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، بل اس میں گناہ سے مقدمہ ہو رہا ہے، عدالت میں چل رہا ہے، زمین دوسرے بندے کی ہے، تمہاری نہیں ہے، جانتے ہو تم کہ میری نہیں ہے، وہاں حاکم کو پیسے دے کر غلط فیصلہ کروا کے اپنے نام وہ زمین لگوا لو، نہیں، تاکہ تم کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ساتھ گناہ کے. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ چیز تمہاری نہیں, وہ دکان تمہاری نہیں ہے, وہ زمین تمہاری نہیں ہے, تم نے رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروایا ہے, اس طرح نہ کرو. یسالونک عن الاحلۃ تتم للصوم اور مبدا للحج, روزوں کے مضمون کا تتمہ ہے جی, اختتام ہو رہا ہے, اور حج والا مضمون کیا ہے, شروع ہو رہا ہے. پوچھتے ہیں تجھ سے چاندوں کے بارے, پوچھتے ہیں تجھ سے چاند کے بارے کہ یہ سورج کی طرح ایک حال پہ کیوں نہیں رہتا, گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. ابن جریر, یہ ان کا سوال تھا. جواب دیا کہ چاند جو ہے نا, یہ لوگوں کے اوقات لوگوں کو بتانے کا ذریعہ ہے, روزہ, حج, فطرہ, قربانی, عورتوں کی عدت, اسی چاند کے ذریعے پتہ چلے گی نا بھائی چار مہینے دس دن ہو گئے ہیں اور اتنی ہو گئے ہیں, یہ وہ بتانے کا ایک علامت ہے. سب سے بڑا مذہبی اجتماع جو ہے مسلمانوں کا حج, اس کی تعین بھی کس سے ہوتی ہے, چاند سے. یہ سوال تھا. کچھ نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ روزہ جب قرب الہی کا ذریعہ ہے تو کوئی سے 30 دن رکھ لینے چاہیے تھے, رمضان کی تخصیص کیوں کی گئی. یہ سوال تھا کہ کوئی سے 30 دن پورے کر لینے چاہیے تھے, رمضان کی تخصیص کیوں ہوئی. بعض مفسرین کہتے ہیں سوال کچھ تھا, جواب اللہ نے کچھ اور دیا. کیوں؟ سوال بالکل نامناسب تھا, موقع محل کے خلاف تھا, اس لیے جواب بھی اس کے مطابق نہیں. پوچھتے ہیں تو اسے چاندوں کے بارے میں, تو کہہ وہ وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے. والحج, اور حج کے لیے, اسی کے ذریعے اوقات کا پتہ چلتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پیٹھوں سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, لیکن نیکی تو اس آدمی کی ہے جو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے, خوف کرتا ہے, تقویٰ رکھتا ہے. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, آؤ اپنے گھروں میں, من ابوابها, ان کے دروازوں سے. جاہلیت میں احرام باندھنے کے بعد اگر انہوں نے گھر آنا ہوتا تو دروازوں سے نہیں آتے تھے, چھت پھاڑ کے اندر داخل ہوتے, یا اس کی پشت میں رستہ بنا کے اندر داخل, ایک جاہلیت کا تصور تھا. اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ یا چھت پہ سے آؤ, نیکی تو تقوی کا نام ہے, میرے ڈر کا نام ہے, میرے احکام کو ماننے کا نام ہے. سیدھے طریقے سے گھر کے دروازوں سے اندر داخل ہوا کرو. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ یسالونک عن الاحلۃ کے ساتھ لیس البر, اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں یہ چاند کے معاملے میں تمہارا سوال اسی طرح فضول ہے جس طرح تمہاری یہ رسم فضول, یہ چاند کے متعلق تمہارا سوال ایسے ہی الٹا ہے، غلط ہے، نامناسب ہے، جس طرح تمہاری یہ رسم الٹی ہے، نامناسب ہے اور غلط ہے کہ تم پیٹھوں سے گھروں میں داخل ہوتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ ذکر جہاد پہلی بار، یہ مقصودی مضمون ہے جی اس حصے کا، اسی کے لیے امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں، اسی کے لیے امور مسلح بیان ہو رہے ہیں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے بڑی مظلومیت کے گزارے، آخر ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ میں آئے، یہاں بھی انہیں چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ بدر میں آٹھ طبقے کافر اور نبی پاک کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو اذن جہاد دیا گیا، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ پہلی قید، پہلی شرط، جو تم سے لڑے ان سے لڑو۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی بھی مت کرو، دوسری شرط۔ اے لا تقاتلو من لا یقاتلو کا، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان کو مت مارو۔ کون؟ یعنی النساء والصبیان، عورتیں، بچے، جو جہاد جنگ نہیں کرتے انہیں کچھ نہ کہو، زیادتی نہیں کرنی، فصلیں نہیں جلانی، گھروں کو آگ نہیں لگانی، یہ شرط لگائی۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وقت لو میں تم، اور قتل کر دو ان کو، کن کو؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، قتل کر دو ان کو جہاں بھی پاؤ تم ان کو۔ وہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، علت ہے جی جہاد کی، پہلی علت اخرجوکم، اور نکالو ان مشرکوں کو، من حیث اخرجوکم، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، حیث تالیلیہ جی، حیث تالیلیہ، نکالو تم ان مشرکوں کو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یا حیث ظرفیت کے لیے جی، نکالو تم کو ان کو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مکہ، یا حیث و تشبیہ کے لیے جی، نکالو تم ان کو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ جہاد کی پہلی علت ہے جی۔ والفتنہ تو اشد من القتل، علت دو، اور شرک والا فتنہ، والفتنہ، شاہ ولی اللہ نے معنی کیا غلبہ شرک، غلبہ شرک، ظلم کرنا مسلمانوں پر، شرک والا فتنہ جو ہے نا وہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ تمہارے ذہن میں ہو کہ مارنا، قتل کرنا، گردنے اڑانا، یہ تو بڑی زیادتی کا کام ہے، نہیں، شرک والے فتنے کو مٹانا ہے تو وہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مت مارو ان کو، مت لڑو ان کافروں سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود لڑے تم سے اس میں۔ پہل نہ کرو، مسجد حرام کا احترام کرو، پہل نہیں کرنی، جب وہ لڑے نا، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑے تم سے مسجد حرام میں، فَقْتُلُوهُمْ، تو مارو ان کو وہاں، کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی، معاند کافروں کی، کہ حرم کعبہ میں قتل اور خون ریزی سے باز نہ آئیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ فَإِنْ انتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، تم سے نہ لڑیں، یا وہ کلمہ پڑھ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، بیان غایت قتال، کب تک قتال کرنا ہے بھائی، اس کی کوئی غایت بھی ہے کہ کوئی نہ؟ وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، شرک ظلم مسلمانوں پہ ظلم کرنا، شرک کا بازار گرم کرنا، جب تک یہ دنیا سے مٹ نہیں جاتا اس وقت تک لڑتے رہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے حکم سارے کا سارا للہ، اس کے لیے اللہ کے، اور ہو جائے دین، ہو جائے عبادت، ہو جائے حکم، ہو جائے حکومت اللہ کے لیے، فَإِنْ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ تو کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر صرف ظالم لوگ ایسے ہیں جن پر تمہیں لڑائی کرنے کا حق ہے۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام والحرمات و قصاص، چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، محرم، ذیقعد، ذلحج، محرم، چلو یوں ذرا اچھے یاد رہیں گے، ذیقعد، ذلحج، محرم اکٹھے، اور چوتھا رجب، ان کو کہتے ہیں اشہور حرم۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا اور ان میں جنگ نہ کی جاتی، لڑائی نہ لڑی جاتی۔ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس دفعہ تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور عمرہ کریں۔ اگلے سال جب مسلمان آئے تو مہینہ تھا ذیقعد کا، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مشرکین نے کوئی رکاوٹ ڈالی یا زیادتی کی تو یہ مہینہ ذیقعد کا ہے اور یہ شہر حرم ہے، تو اس مہینے میں جوابی کاروائی جو ہے وہ تو بڑا گناہ ہے، تو ہمارے تو ہاتھ بالکل بند گئے، ہم تو مجبور ہو گئے۔ یہ ان کے ذہن میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا شہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، جینو جیے، اس کو کیا کہیں گے اردو میں، جینو جیے، کوئی جی کرے تو جی کرے، اگر کوئی جی نہیں کرتا تو آپ بھی نہ کریں۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات و قصاص، اور حرمت والی چیزیں جو ہیں وہ بدلے والی ہیں، یعنی کوئی ان کا احترام کرتا ہے تو تم بھی کرو، اگر کوئی نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو۔ فمن اعتدى علیکم پس جس نے زیادتی کی تم پر ان حرمت والے مہینوں میں، فاعتدوا علیہ پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، تم بھی زیادتی کرو یعنی بدلہ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ۔ کون سا مضمون شروع ہو رہا ہے جی؟ شاباش، انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرو گے، اسلحہ کہاں سے لیں گے، گھوڑے، اونٹ، اسباب جنگ، آلات حرب کہاں سے لیں گے، یہ تب ہی ہوں گے نا کہ تم چندہ دو گے، خرچ کرو گے۔ ترغیب انفاق کی جی، انفاق کس لیے ہونا ہے جی؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ کیا مطلب؟ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو جہاد کا سامان نہیں ہوگا، جہاد کا سامان نہیں ہوگا تو جہاد نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا تو مشرک غالب آ جائیں گے، اور مشرک غالب آ جائیں گے تو تمہیں پیس کے رکھ دیں گے۔ خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خرچ نہیں کرو گے جہاد کیسے ہوگا، جہاد نہیں ہوگا تو وہ غلبہ پا لیں گے۔ یا مطلب یہ ہے حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ تم خود محتاج ہو کے ہلاک ہو جاؤ، دوسرا میں نے یہ بھی کیا ہے. وآحسنوا اور نیکی کرو, ان اللہ یحب المحسنین, واتم الحج والعمرۃ للہ. امر مصلح دوم, حج اور عمرہ. جہاد کے بعد حضرت صاحب کہتے ہیں ایک ربط تو وہ ہوا نا جی کہ امر مسلح کیوں بیان ہو رہے ہیں, اندر کی اصلاح کے, تاکہ امور انتظامیہ پہ عمل کرنا کیا ہو جائے, منظم ہو کے جہاد کیا جائے. ایک تو حضرت صاحب یہ ربط لگاتے ہیں, حضرت صاحب پھر اس آیت کا بھی ماہ قبل سے ربط لگا رہے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں جہاد کا حکم ہم نے تمہیں دیا, تم نے جہاد کرنا ہے, لہذا حج کے لیے آؤ اور میدان عرفات میں, مزدلفہ میں, بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فتح اور ہماری مدد کے لیے دعائیں مانگو, ہم تمہیں فتح عطا کریں گے. اتم الحج والعمرۃ للہ, پورا کرو حج کو اور عمرے کو, للہ محض اللہ کی رضا کے لیے. حج سے مقصود تجارت نہ ہو, نمائش نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, شہرت نہ ہو, محض اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, یہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ پڑھ رکھا ہے جی, فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پھر اگر تم روک دیے جاؤ, پھر اگر تم روک دیے, مثلا جدے میں ایک بندہ اترا اور جدے پہ جناب چیکنگ ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی تو القاعدہ نہ بھائی, تو ایسے ٹھہر, اس نے احرام باندھ رکھا ہے, روک دیا گیا ہے یا کسی اور وجہ سے روک دیا گیا ہے. پہلے زمانے میں تو اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, کوئی ڈاکوؤں کا آگے خطرہ ہو گیا, چوروں کا خطرہ آ گیا سامنے, یا بندہ بیمار پڑ گیا سفر کے قابل نہ رہا. بس اگر تم روک دیے جاؤ, احرام باندھ رکھا ہے حج کرنے جا رہے ہیں, بس اگر تم روک دیے جاؤ, فمستیسر من الہدی, بس جو میسر ہو قربانی سے اس کو بھیج دو, تم یہیں رک جاؤ. اور ہدی ایک جانور قربانی کا, تمام جانور اس میں شامل ہیں جو قربانی میں جائز ہیں جی, گائے ہے, اونٹ ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, وہ بھیج دو. بس جو بھی میسر ہو قربانی سے. ولا تہلکوا رؤوسکم, اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو, جہاں رکے ہوئے ہو نا اس جگہ پہ نہ منڈواؤ اپنے سروں کو, حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی محلہ اپنے ٹھکانے پر, مراد حرم ہے جی, حدود حرم, وہاں جا کے ذبح ہونی ہے. جب ذبح وہاں ہوگی اس وقت تم نے حجامت بھی کروانی ہے اور احرام بھی کھولنا ہے. فمن کان منکم مریضن, پس جو آدمی ہو جائے تم میں بیمار, یہاں رکا ہوا ہے, قربانی گئی ہوئی ہے, سر نہیں منڈوانا, ہو گیا بیمار, او بھی عزم من راسی, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی, دکھ ہو گیا جس سے سر کا منڈانا ضروری ہو گیا, ففدیہ تم من صیام, اس کا کیا ہے جی, فدیہ ہے, من صیام روزوں سے, تین روزے, ففدیہ تم من صیام, تو بدلہ دیوے روزے سے, تین روزے, او صدقہ, یا بدلہ دیوے صدقہ چھ مسکینوں کو, فی مسکین دو سیر گندم, یا فدیہ دے یا صدقہ دے, خیرات کرے چھ مسکینوں پر, او نوسوکن, یا ایک قربانی یہاں بھی ذبح کرے بطور چٹی. فاذا امنتم, پس جب تم امن میں ہو, اطمینان میں ہو, کوئی رکاوٹ نہیں, ہر بندے کے لیے حکم ہے, وہ جو رک گیا ہے وہ بھی حج سے پہلے پہلے اس کو اجازت مل گئی, یا جو یہاں سے جانا چاہتا ہے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس جو امن اطمینان میں ہو. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج, بس جس آدمی نے فائدہ حاصل کیا سات عمرے کے طرف حج کے, چلو جی اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سنا ہے کہ سعودی عرب والے جنازے کا سلام ایک جانب پھیرتے ہیں, اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, حملی ہیں اور حملیوں کے نزدیک ایک طرف سلام ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ شہداء کا لفظ عام لوگوں پر بولا جائے تو اس کا اور معنی ہوتا ہے، نبی پاک پہ بولا جائے تو اس کا اور حاضر ناظر معنی ہوتا ہے۔ ہم ان کو کیا جواب دیں؟ کمال ہے جو کہتے ہیں ان سے جواب لیں نا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ جو یہ فرق کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا۔ میاں بندی کے کلام سے کیا مراد ہے؟ آپ شاید دیر سے آئے ہیں۔ میاں بندی ایک مجذوب تھا، نلی ناڑی کے علاقے میں پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا اور لا یعنی کلام کیا کرتا تھا، جس کو حضرت شیخ القرآن اس طرح ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ پہاڑ پہ پھرتے پھرتے کہتا کہ بکریاں پہاڑاں تے چردیاں پھردیاں نے تے لیاقت علی خان مر گئے۔ اب بکریوں کے پہاڑوں پہ چرنے اور لیاقت علی خان کے مرنے میں کوئی ربط آپس میں نہیں ہے، تو حضرت صاحب کہا کرتے تھے اے میاں بندی دی کلام نہیں، اے اللہ دی کلام ہے جڑی مربوط ہے۔ یتیکون، بعض لوگ کہتے ہیں یہ باب افعال ہے، باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے، بالکل ایک معنی یہ ہے جی، اور یہاں معنی ہوگا جو طاقت نہ رکھتے ہو، بالکل یہ ایک معنی ہے، میں بتا نہیں سکا آپ کو، یہ بھی ایک معنی بنتا ہے جی۔ کیا ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور حضرات کے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ اجازت تو ان کو ہے، لیکن آج کل بسوں میں گاڑیوں میں کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کیا دورہ میراث پڑھایا جائے گا؟ اور اگر پڑھایا جائے گا تو کون پڑھائے گا؟ ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف لائے تو دورہ میراث تو نہیں، البتہ وہ جو یوسیکم اللہ یا کلالہ کی دو ایک صورتیں ہیں صورت نساء میں، ان کو وہ حل کر دیں گے انشاءاللہ اگر وہ تشریف لائے۔ یہ جی ہمارے جماعت کے امیر حضرت مولانا شیخ طیب طاہری صاحب، ان کی ایک کتاب آئی ہے ربط آیات و سورہ خلاصہ جات امتیازات، حضرت صاحب کی طرز پہ یا ان کے والد صاحب کی جو طرز ہے، قیمت اس کی 90 روپے ہے، اور یہ مکتبہ توحید و سنت 18 بلاک سے آپ کو ملے گی۔ یہ آپ یہاں لے آئیں، جنہیں لینی ہے آج شام کو یا کل یہاں آ جائے گی۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، پہلے یہ پشتو میں تھی، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، اور جو حضرت طالب علم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں فائدہ حاصل کریں جی۔ دیکھیں چھوٹا سا رکا لکھا کریں، اتنا رکا نہ پڑھا جاتا ہے نہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ آج شبرات کا دوسرا روزہ ہے، تیسرا روزہ ہے، دوسرا ہے، جتنا مرضی رکھ لو بھائی۔ تفسیر مائدی میں دلائل عقلیہ بشارات تخویفات شکوہ جات نہیں جی، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جی، ان تفسیروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جی۔ تفسیر جواہر القرآن یہ آپ طرز پہ پڑھ لیں گے، تفسیر جواہر القرآن انشاءاللہ نئے طریقے سے چھپ رہی ہے انشاءاللہ، توضیحات کے ساتھ اور عربی عبارتوں کے ترجمہ بھی، اور تقریباً وہ 8 جلدوں میں چھپ رہی ہے انشاءاللہ، آپ دعا کریں، بالکل وہ کتابت کے آخری مراحل میں ہیں اور 8 کی 8 جلدیں ایک دفعہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جواہر القرآن تفسیر آپ لیں گے۔ یہ جی میری تعریف کرنا چاہتے ہیں، کل آپ کی عشاء کے بعد والی تقریر سن کر میں بڑا متاثر ہوا، لوگوں سے سنی باتیں اور آپ کی تقریر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، کسی اور آدمی کو ڈھونڈیں۔ مجھے آپ کے مدرسے کا کھانا بڑا مزیدار لگا ہے، شکر ہے کوئی بندہ تو آیا، یہاں پر بہت زیادہ سہولت ہے، شاید میں اگلے سال یہاں پڑھنے کے لیے آؤں۔ جی آیا نو جی، تشریف لائیں، اور کوشش کروں گا کہ باقی ساتھیوں کو بھی لے کر یہاں۔ وما علینا الا البلاغ، عشاء کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔